मुस्तफा से बेनियाज नहीं हो सकते। मुस्तफा का वसीला, वासिता, जरिया दरमियान में जरूरी है। और मुस्तफा जब दुनिया में ना हो बज़ाहिर, तो कोई वली ये मुस्तफा, वली ये मुर्तज, वली ये वली अल्लाह, कोई वसी ये मुस्तफा, कोई जानशीन मुस्तफा चाहिए जो विलायत हक तक पहुंचाए। जब मुर्तजा न हो तो कोई मुजतबा चाहिए जो विलायत हक तक पहुंचाए। मुजतबा न हो तो कोई सैयद शुहदा, इमाम शुहदा, सैयद शुहदा, ये वो हैं जिनकी विलादत से शहादत तक हर लम्हे हयात हमें हक से जोड़ता है, हमें हक से करीब कर देता है, हमें विलायत हक का शऊर अता करता है हर हर लम्हा। बस चंद जुमले अर्ज करूंगा। आज पहली मुहर्रम है, फिर ये जुमला दोहराऊंगा, अल्लाह की बयात करो नाम हुसैन लेकर, अल्लाह की बयात करो, कोई दस्त मासूम बजाहिर न मिले तो ये आलम पकड़ के हक की बयात, ये आलम आलम इस्लाम है। बद्र उला से लेकर करबला तक जो आलम रहा ये उसकी यादगार है। आज रोजे बयाते हक है, रोजे इनकार बयाते बातिल है। बयाते हक करो तो अल्लाह के इस लुत्फ करम में शामिल हो गया। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह तुम्हें नूर की तरफ ले जाएगा, और न किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा है, बहुत भयानक है, बहुत तारीख है। खुलूद फिन्नार, अबदुल आबाद तक के लिए तारीखियां मुकद्दर बन जाएंगी। हुसैन, अल्लाह विलायत हक, विलायत हक, विलायत हक के आसार। अब रह गई वो बात जो एक खास इस्म की तशरीह करना था, अब वक्त नहीं है, लेकिन एक सिफत अर्ज कर दूं। विलायत हक में जो सल्तनत है हक की, जो इक्तदार है हक का, हक का इक्तदार है या नहीं है, मुअत्तल है उसकी हुकूमत नहीं, इक्तदार कायम है ना हक का, लेकिन इस लताफत के साथ कायम है कि एहसास जबर नहीं होता, इन नाजुक मरहलों से गुजरने की जरूरत है। एहसास जबर नहीं, उसके नामों में से एक नाम है कहार, लेकिन इस दुनिया में उसने अपनी कहारियत का सर्फ भी कहां किया है, कहारियत का सर्फ है निफाज रहमत के लिए। पहचानो रब को, पहचानो हक को, पहचानो, बुलंद करो जहन का उफक, कैसा रब है, किसे सजदा करते हैं, किसके सामने झुकते हैं, किसके सामने कयाम करते हैं, किसकी नमाज पढ़ते हैं, किसका कलमा पढ़ते हैं, वो कि जिसने निफाज रहमत की कहारियत वक्त कर दी। काश ये जुमला महफूज रह जाए अपनी पूरी मानवियत के साथ, निफाज रहमत के लिए। तो जो भी इमाम होगा ऐसा, जो भी इमाम होगा जो विलायत हक तक पहुंचाने वाला इमाम होगा, वो इस शान का मजहर भी होगा। तवज्जो रहे, पहली मुहर्रम है, हुसैन से बयात तलब दरबार में बुलाकर मदीने के गवर्नर ने अपने दरबार में बुलाकर मुतालिबा पेश किया। वहां साहब कह दिया मैं बैत नहीं करूंगा। अब रहमत का तकाजा क्या है, राफत का तकाजा क्या है? सुनो हुसैन का इकदाम। दूसरे दिन रहते मदीने में मजमा आम में कहते मैं बैत नहीं करता उस शख्स को। मजमा आम में नहीं कहा, मजमा आम में कहते तो गोया अपनी तरफ से ऐलान जम करते। तवज्जो हो रहा है, अपनी तरफ से ऐलान जंग नहीं। मैं तकरीर कर रहा हूं, कोई उस्ताद किसी क्लास में तकरीर कर रहा हो, दर्श दे रहा हूं, कोई शागिर या कोई सामे मुत्तफिक ना हो उसके नजरिए से वहीं खड़ा हो जाए, मैं आपके नजरिए से मुत्तफिक नहीं हूं, ये खिलाफ तहजीब है, खिलाफ मुरव्वत है, खिलाफ सियासत है, खिलाफ अखलाक है, वो उठकर खामोशी से चला जाए तो उठकर जाने वाले का पीछा करने वाला कसूरवार होगा, उठकर जाने वाला कसूरवार। हुसैन चले गए थे मदीने में, मदीने से उमूमी बयात ली गई, बयात करने वालों ने बयात की। ताहूत वक्त अगर अच्छा सियासतदान भी होता तो जो शख्सियत मौजूद न थी उससे चश्मोशी कर लेता। मौजूद ही नहीं थे हुसैन, बयात नहीं, जितने थे बयात हो गई। हुसैन चले गए खामोशी से, अब उनका पीछा किया जा रहा है, बयात करनी पड़ेगी, बयात करनी पड़ेगी, बयात करनी पड़ेगी। तवज्जो है, हुसैन खामोशी से कहते हैं मैं बयात नहीं करना चाहता, बयात करनी पड़ेगी। अब समझे मदीना छोड़कर मक्के से करबला गए। हुसैन का मदीना छोड़ना अमन पसंदी की दलील है। विलायत के तकाजों की तकमील है। साहिबे विलायत इमामे बरहक किस खामोशी से चला गया, अब जिसे बयात हक करनी हो वो उसके पीछे जाए और जो उसके पीछे न जाएगा वो बयात हक से महरूम। बस आज की गुफ्तगू तमाम। हुसैन ने मदीना छोड़ा, अगर किस तरीके से छोड़ा, बस मैं अर्ज करूं हुसैन ने मदीना छोड़ा तो मगर बहुत ही कर्ब के साथ, बड़े अलम के साथ, बड़े अंदोह के साथ। आखिर मुस्तफा जैसे नाना का मदार छोड़ना आसान है। मैं मदीने जाता हूं और कोशिश करता हूं कि माह मुबारक रमजान में वहीं तशरुफ हासिल करूं। मैं देखता हूं पूरी मस्जिद चरागा है, रोशन है, मगर मजार मुस्तफा पर कोई चरागा नहीं। आयले मजलूमियत मुस्तफा, मजलूमियत मुस्तफा। लेकिन फिर सोचता हूं कि इस पर चराग जलाने वाला है भी कहां। हुसैन मदीने से चले, नाना के मजार से रुखसत हुए, मादर गिरामी के मजार से रुखसत हुए, भाई के मजार से रुखसत हुए। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, न फजाइल कभी मुकम्मल हो सकते हैं न मसाइब का बयान। आखिरी जुमला कहते हैं बाद हजरात ये बयान करते आए हैं कि जब हुसैन चले तो सबको लेके चले, कुछ अजीजों को मसलहतन, किसी को वसीयत देकर, किसी को कुछ अमानतें सौंप कर, कहा तुम मदीने ही में रहो, उसी में एक बेटी भी थी। بیمار تھی اس بیٹی نے کیسے رخصت کیا پورا کنبہ کیسے اس بچی سے رخصت ہوا کہتے جب قافلہ رخصت ہونے لگا تو بچی در خانہ پر کھڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور جانے والے پلٹ پلٹ کے بچی کو دیکھتے جاتے تھے ایک مرتبہ سید الشہداء نے دیکھا بیمار بچی کمزور بچی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر آ گئی قافلہ روکا بچی کو بلایا سب نے دوبارہ رخصت کیا عزیزو اس رخصت کے عالم میں وہ بچی ایک ایک سے رخصت ہوئی اور کہتے ہیں کہ جب رباب کے پاس آئی کی گود میں ایک ننا سا بچہ تھا اس بچی نے آغوش پھیلا دیا بچہ امک کے بہن کی آغوش میں آ گیا اب اس کے بعد ماں نے بڑی کوششیں کی مگر وہ بچہ ماں کی آغوش میں نہ آیا پھوپھی نے کوشش کی سب نے کوشش کی حسین آگے بڑھے بچے کے کان میں کچھ کہا بچہ حسین کی آغوش میں آ گیا قافلہ روانہ ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ معبود ہم علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما پروردگار ہمیں اپنی ولایت حق میں شعور و عرفان و ادراک کے ساتھ جگہ کرامت فرما پروردگار تمام عالم بشریت کا کہ درد کا زخم کا مداوا فرما دے اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما تاکہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان حق اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں
واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله
گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا اس مرتبہ ہمارا موضوع گفتگو ہے ولایت حق اور امامت حسین
سبحان اللہ سبحان اللہ
کل میں نے صراحت کر دی تھی کہ یہ موضوع آج پورے عالم انسانیت کی ضرورت ہے
بے شک بے شک
بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان
اللہ ولایت حق کو سمجھنا
بے شک
اپنے آپ کو ولایت حق کے سپرد کرنا
سبحان اللہ سبحان اللہ
اس سے بڑی سعادت مندی کسی بشر کی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے آپ کو حق کے سپرد کر اپنا اپنا ظرف ہے اپنا اپنا افق نگاہ ہے اپنا اپنا افق ذہن ہے اپنی اپنی سعی وجودی ہے حق کو اختیار کرنا ایک منزل ہے خود کو حق کے اختیار میں دینا
سبحان اللہ سبحان
اللہ. دنیا میں جو لوگ اہل حق ہیں ان میں بھی مراتب ہیں,
بے شک
ان میں بھی مراتب ہیں. اور اس عالم ہستی کی عجب نیرنگی ہے. دیکھیے یہ موضوع ولایت حق کا موضوع اس پوری کائنات کے عرفانی مطالعے کا مرحلہ ہے.
سبحان اللہ
سبحان اللہ.
مختلف علوم ہیں, مختلف فنون ہیں, ادراک بشری کے مختلف شعبے ہیں, ادراک بشری کی مختلف سطحیں ہیں. عرض کیا تھا کہ احساسات, تخیل, تعقل, یہ تثلیث ادراک بشری ہے. اسی اعتبار سے علوم منقسم ہوتے ہیں. جو کچھ بھی سرمایہ علم ہے ہمارے پاس, کچھ علوم وہ ہیں, کچھ سائنسز وہ ہیں کہ جن کی اساس احساس ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس کائنات کو سمجھنے کے لیے, اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے, اس کائنات میں اپنی حیثیت متعین کرنے کے لیے کچھ وہ علوم ہیں جن کی اساس احساس ہے, کچھ وہ فنون ہیں جن کی اساس تخیل ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں نے لفظ بدل دیا.
سبحان
اللہ سبحان اللہ.
علم اور فن دو الفاظ ہیں. اور جو علمیات سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں, اپسٹیمولوجی سے, علم العلم, علم المعرفہ, وہ جانتے ہیں کہ بعض علوم کے سلسلے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اسے علم کہا جائے یا فن کہا
جائے.
خالص علمی بحث ہے, خالص فنی بحث ہے, مگر یہ خالص علمی بحث, خالی فنی بحث صرف عالم ملکوت میں رہنے والوں کے لیے تھوڑی ہے, آپ کے لیے بھی. تو بہت سے علم شاعری, شاعری کو علم کہیں یا فن, علوم ادب, نحو, اسے علم کہیں یا فن, علم صرف ہے علم کہیں یا فن صرف,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
علم اشتقاق ہے علم کہیں یا فن, جورسپروڈنس تک آ جائیے. حضرت ملا آخند خراسانی, بہت بڑا نام ہے اسلامی علم اصول فقہ کا, صاحب کفایہ, انہوں نے کفایہ میں بھی یہ بحث اٹھائی ہے کہ اصول فقہ علم ہے یا صناعت, یعنی علم ہے یا فن. غور فرمایا آپ نے. اب بات آ گئی ہے تو عرض کروں کہ علم کسے کہیں گے ہم اور فن کسے کہیں گے. اس کی ایک جواب تو میں نے دے دیا, میں نے کہا کچھ علوم وہ ہیں جن کی بنیاد احساس ہے اور کچھ فنون وہ ہیں جن کی بنیاد تخیل ہے. جواب پوشیدہ ہے اس میں کہ ہم جب تجزیہ کریں تو اگر کسی ڈسپلن کی اساس تخیل ہے تو وہ فن ہے, وہ علم نہیں ہے. لیکن اب اگر بالکل جسے کہیے کہ اس خاص ڈسپلن کی ٹرمینالوجی کو استعمال کیا جائے تو گفتگو یقیناً مشکل ہوگی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ایسی دوں جو سب کی سمجھ میں آ جائے. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے, اب آپ میں سے کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ میں آج کیا تقریر کروں گا, میرے ذہن میں کیا ہے, میں چند منٹ کے بعد کیا کہوں گا, تو ایک چیز ہے جو آپ سے پوشیدہ ہے, وہ ہے میرے ذہن میں. ایک چیز چھپی ہوئی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے ذہن میں, میرے دل میں, میرے ظرف وجود میں ہے وہ بات.
سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے حصہ وجود میں ہے وہ چیز, میرے حصے میں ہے, ابھی آپ کے حصے میں نہیں آئی, اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے.
بے شک
آپ کو یہ جستجو ہے کہ معلوم کریں. اب معلوم کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. میں نے ایک درس میں یہ مثال دی تھی کہ بس کیجیے کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ میرے جیب میں کیا ہے, روپے پیسے ہیں یا قلم ہے یا قرآن مجید رکھا ہوا ہے یا دعا ہے, مصحف کیا چیز ہے. اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھے آ کے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے, اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ لے, اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے کچھ شعائیں ایسی نکل رہی ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ
وہ شعائیں دریافت کر لیں کہ اندر کیا ہے. اور ہمارے ہاں تینوں کے نتیجے میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے. یہ معلوم کرنے کے سلیقے الگ الگ ہو گئے کہ کیا ہے. ہر وہ ڈسپلن, ہر وہ سسٹم, ہر وہ نظام جو کسی نامعلوم حقیقت کو معلوم میں بدل دے وہ ہے علم. معلوم میں بدلنے کے مختلف سلیقوں کا نام ہے فن. علم بھی کہلائے گا جس کے برتنے کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی نامعلوم معلوم بن جائے. اور اگر کوئی ایسا نظام ہے جس کو برتنے کے بعد بھی کوئی نئی چیز منکشف نہ ہو تو وہ نیرا فن ہے, پھر وہ علم نہیں ہے. عموماً جتنے فنون ہیں ان کی بنیاد تخیل ہے, جتنے علوم ہیں ان کی بنیاد یا احساس ہے یا تعقل, تیسری چیز ہے تعقل. تو جناب والا اس کائنات کو درک کرنے, دریافت کرنے, منکشف کرنے اور اپنے آپ کو منکشف کرنے کے جتنے بھی علوم اور فنون ہیں انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مادی تجربی سائنسز ہیں, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, وغیرہ وغیرہ. سماعی علوم ہیں اور تجربی علوم میں سمجھا نہیں جاتا مگر عرفان بھی ہے تجربی علم.
بے شک
وہ تجربہ جو مادہ کائنات کی مدد سے کیا جائے وہ سائنس کا حصہ ہے. وہ تجربہ جو اپنی روح کے ساتھ کیا جائے وہ عرفان ہے. وہ محض سماعی علم نہیں ہے،
بے شک
وہ بھی تجربہ ہے. تو اس کائنات کے عرفانی مطالعے کا مرحلہ ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ ولایت حق،
بے شک
عرفانی توجیہ، یہ کائنات کیا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، اس طرح کی کیوں ہے، اس سے بہتر ممکن تھی یا نہیں، اس سے بہتر ممکن ہے یا نہیں. ہماری اس میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی ایک نظام حق وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ کوئی ذات حق وجود رکھتی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ ذات حق ہے تو وہ معطل ہے نعوذ باللہ، یا اس کا اقتدار نافذ ہے؟
بے شک.
واہ واہ واہ.
اب میں کیا عرض کروں، میں نے اس پہلے بہت ہی دانشمند اور دانشور اور عالم شخص نے مجھے برسبیل مزاح کسی کا جملہ نقل کیا اور سنایا. میں اپنے متعلق کہہ رہا تھا کہ بھائی مسائل اتنے ہو گئے ہیں ایک ادارے کے تعلق سے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ روح کوشی اختیار کر لوں تاکہ مسائل لوگ خود ہی حل کریں. تو ان کا یہ تو آپ بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کریں گے. انہوں نے کہا کسی صاحب نے، پروفیسر جعفر رضا بلگرامی صاحب بہت اچھے دانشور ہیں اور بہت کام ہے ان کا فیلڈ میں، فرمایا کہ کہیں میں نے پڑھا ہے کسی نے اس طرح کی بات لکھی ہے کہ اللہ کی ذات تو ہے، ایک ذات واجب الوجود ہے تو اس نے کائنات بنا ڈالی، مگر مسائل پھر اتنے بڑھ گئے کہ خود روح پوش ہو
گئے.
لیکن بہرحال وہ اب روح پوش ہو گیا. پر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ کسی ایک مفکر شاعر نے کہا ہے کہ نور آنکھوں میں آنا تھا کہ ہونے لگا معدوم، نور آنکھوں میں آنا تھا کہ ہونے لگا معدوم، جلوہ کے کرشمہ ہے میری بے بصری کا. اس کا جواب کسی دوسرے مفکر شاعر نے دیا، شایان حقیقت ہے کہ آنکھوں سے ہو مستور. شایان حقیقت ہے کہ آنکھوں سے ہوں مستور، کافی ہے بہت عذر میری بے بصری کا. شایان حقیقت ہے، یعنی کہ وہ روپوش ہو گیا. وہ نہ کل روپوش تھا نہ آج روپوش ہے، وہ نہ کل روپوش تھا نہ آج روپوش ہے، اور جس طرح آج وہ روپوش ہے ویسے ہی کل روپوش تھا. اس کے ہاں تغیر نہیں آئے، اس کی ذات میں تغیر نہیں ہے، اس کی ذات میں تحول نہیں ہے، وہ محل حوادث نہیں ہے. توجہ ہے، بس کچھ تھے جو اس وقت بھی اسے دیکھتے تھے اب بھی دیکھ لیتے. سباق میں عرض کر رہا ہوں، وہ صاحب بصیرت تو ہو جو کہہ سکے میں کوئی شے نہیں دیکھتا مگر اس کے پہلے اسے دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ اسے دیکھتا ہوں، اس کے بعد اسے دیکھتا ہوں.
صلوات
اللہ. الصمد وہ ہے اور بس وہی ہے, اس کے علاوہ کون ہے؟ توحید اگر اس منزل تک پہنچ جائے وہی ہے, اس کا غیر کوئی نہیں. اس نقطۂ نظر سے عرفانی زاویہ درست ہوتا ہے ذہن بشری کا اس کائنات کو سمجھنے کے لیے. اور جب اس کائنات کو اس طرح سمجھ لیا جائے کہ بس وہی ہے تو پھر انسان خود سمجھ لے گا کہ پھر ہم کیا ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا ہیں تو اسی میں خیریت محسوس ہوگی کہ ہم اس کو سپرد کر دیں اپنے آپ
کو.
ہم جو کچھ بھی ہیں خود کو اس کے سپرد کر. لیکن میں لفظی ویسے بھی بلا سبب نہیں کیا کرتا, ایک تو سامعین کا ذوق متفاوت و مختلف ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ لفظی بحث سے مشغافی سے ابہام دور ہوتا ہے. کل میں نے ولایت اور ولایت کا ذکر کیا تھا, میں لفظ ولایت حق کہہ رہا ہوں. جب ولایت حق کا کوئی قائل ہو جائے تو ولایت حق اس کا مقدر بن جائے. فرق ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ عربی زبان کا ایک بہت بڑا زبانداں لغت شناس معنی شناس ابن السکیت کہتے ہیں ولایت واو کے نیچے زیر, ولایت کے معنی ہے سلطنت و اقتدار اور ولایت کے معنی ہے نصرت و مدد. ولایت کے معنی ہے سلطنت و اقتدار, ولایت کے معنی ہے نصرت و مدد. جب ولایت کے قائل ہوں گے تو ولایت نصیب ہوگی. خدا کی اللہ سبحانہ و تعالی کی ولایت میں آئیں تو صحیح, ولایت میں آئیں پھر دیکھیں ولایت کی تجلی. توجہ ہے, یہ ولایت اور ولایت کا فرق. تو ولایت حق یعنی سلطنت حق, اقتدار حق. اس کائنات میں اقتدار حق قائم ہے یا نہیں, بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, بہت پیچیدہ مسئلہ. جو اس کے لیے واقعاً صاحب توفیق چاہیے جو اس مسئلے کو سمجھ سکے. نہ جانے کتنے مشکل مرحلے آتے ہیں. اگر نظام حق قائم ہے تو یہ سب دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ ہما شما کی کیا حقیقت ہے؟ چھوٹے چھوٹے انسانی گروہوں اور چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں پر کچھ لوگ قابض ہیں, کچھ لوگ رہ رہے ہیں, کوئی محکوم بنا ہوا ہے, کوئی حاکم بنا ہوا ہے, حاکموں کی آویزش الگ, محکوموں کی آویزش الگ, حاکم و محکوم کی آویزش الگ. کیا ہے یہ؟ اس سب کی توجیہ کہاں ممکن ہے؟ لیکن میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ انہی چند مجلسوں میں آپ کا ذہن اور ضمیر دونوں مطمئن ہو جائے گا کہ ولایت حق قائم ہے اور ولایت حق بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے. اگر ولایت نصیب نہ ہو, اس کی نصرت و مدد نصیب نہ ہو تو اس دنیا میں جابر حکمراں کسی محکوم کو جینے نہ دیں.
بے شک بے شک.
غریبوں کو مٹا دیں، طاقتور کمزوروں کو فنا کے ساتھ اتار دیں. غریب کا وجود، کمزور کا وجود، محکوم کا وجود بتاتا ہے کہ کہیں کوئی ایک ہے سہارا دینے والا. ہاں، اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ سہارا دینے والا ہے تو ادھورا سہارا کیوں دیتا ہے؟ ادھورا سہارا سوالات پیدا ہوتے ہیں. میں کہیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ بھی لطف الہی ہے. سوالات جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ لطف الہی ہے. بعض مذہبی ڈسپلن ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگ سوالات پہ پہلا لگا دیتے ہیں، پوچھو نہیں، یہ مذہب کا معاملہ ہے. اگر پوچھو نہیں، بحث نہ کرو، جستجو نہ کرو، تو بھائی کسی بازار سے ہم یہ سوالوں کا آزار مول تو لے کر نہیں آئے. یہ تو دل دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایسا دماغ کیوں نہیں بنایا جس میں سوال ہی پیدا نہ ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور الامان الحفیظ وہ بھی ایسا ذہن، ایسا دل جس میں اسی کے خلاف سوالات آیا ہوتے ہیں. ارے طالب علموں، جوانوں، بچوں، کوئی ایسی مارکیٹ ہے معلوم ہے تمہیں جہاں سوالات بکتے ہوں؟ سوال خرید کے لاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے اچانک ذہن میں سوال آ گیا. یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ میں تفصیل سے جواب دوں تو وقت کافی لگے گا. یہ علمیات سے متعلق بھی ہے اور فن میں تربیت سے متعلق بھی ہے، ایجوکیشن اس سے متعلق بھی ہے. یہ سوالات پہ پابندی نہ لگائیں. سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس پر غور کر لیں کہ بھوک کیوں پیدا ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو بھوک کیوں لگتی ہے؟ کھانے کے وقت بھوک لگ جاتی ہے. کھانے کے وقت کا مطلب ہے جب کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو بھوک لگتی ہے. یہ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ اللہ نے ایسا معدہ کیوں نہیں بنا دیا کہ اس میں بھوک ہی نہ لگتی. اور اگر کوئی یہ سوال قائم کرے تو اس کا بھی جواب ہے. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو ذہن بشری میں پیدا ہو اور اس کا جواب پہلے سے فراہم نہ ہو. اگر ایسا ہوتا کہ سوالات کے مقابلے میں جوابات موجود نہ ہوتے پہلے سے تو اللہ کا ولی یہ نہ کہتا سلونی سلونی. رب کریم آپ حضرات کے ذوق عرفانی میں اور بالغ کیا. باقی بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے؟ سوالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں. یہ سوالات لطف الہی سوالات کا پیدا ہونا بتاتا ہے کہ وہ ایسا کریم رب ہے جس نے جبر کا سہارا نہیں لیا. جبر کا سہارا نہیں لیا کہ اس کے نظام کے خلاف سوال ہی ذہن میں پیدا نہ ہو, اس کے نظام کے خلاف سوالات پیدا نہ ہوں, خوب پیدا ہوں. جواب موجود ہے پہلے سے, جواب موجود ہے. سوالات پیدا ہوں, سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں جسم کو جب غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو بھوک لگتی ہے. بھوک ایک قسم کا الارم ہے, یہ بتاتی ہے بھوک کہ جسم کو مزید غذا کی ضرورت ہے. غذائے روح ہے علم. سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ علم حاصل کرو تاکہ روح بھی بالیدہ ہو. اس نے روح کو ایسا بنایا ہے, روح انسانی کو اس طرح بنایا کہ وہ اپنی غذا بھی مسلسل حاصل کرتی رہے. سوال پر پابندی وہی لگائے گا جسے اندیشہ ہو کہ کہیں سوالات کا جواب لینے کے لیے یہ اس در پہ نہ چلے جائے. بشری میں سوالات پیدا ہونے کی صلاحیت رکھی تاکہ جب سوالات پیدا ہوں تو انسان علم حاصل کرے. علم کی جستجو میں جب بڑھے گا تو معلوم ہے علم کیا ہے, صفت ذات الہی. جتنا جتنا علم حاصل کرے گا ذات حق سے قریب ہوگا, اور وہ ذات حق سے قریب کیسے ہوگا؟ وہ علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جائے گا جو ذات و صفات الہی سے آشنا ہے. اس نے تکوینی طور پر انسان کو مجبور بنایا, مجبور نہیں. جبلت میں رکھ دیا کہ اگر انسان اپنی فطرت سلیمہ کے سہارے سے آگے بڑھے تو در علم سے جدا رہ نہیں سکتا. انسان کو پہنچنا پڑے گا در علم تک, در علم سے شہر علم تک, شہر علم سے اصل علم تک. اصل علم کیا ہے؟ ذات حق. اصل علم کیا ہے؟ ذات حق صمدی. رب اکبر, علم اس کی ذاتی صفت ہے. اس کا خزینہ دار علم کوئی اور بھی ہے؟ ہاں, وہ جس نے کہا میں شہر علم ہوں. شہر علم تک پہنچنے کی کوئی سبیل ہے؟ ہے یا نہیں؟ یہ لطف الہی وجود مبارک مرتضی سراپا لطف پروردگار بنا ہے. مصطفیٰ سے دور رہنے والے, مرتضی سے دور رہنے والے, آل مصطفیٰ سے دور رہنے والے کس چیز سے دور ہیں؟ لطف حق سے
دور.
لطف حق ہستیاں لطف الہی ہے، لطف الہی کرم الہی. لطف حق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ لطف حق سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بڑی محرومی ہے انسان کی اگر شہر علم سے استفادہ نہ کر سکے. یہ بڑی محرومی ہے انسان کی اگر ڈر شہر علم تک پہنچ نہ سکے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ بڑی محرومی ہے انسان کی. بارہ گفتگو یہ تھی کہ ولایت حق نافذ ہے، اقتدار حق سلطنت حق موجود ہے، اور اس اقتدار و سلطنت کو سمجھنا خود کو اس کا حصہ بنا دینا، خود کو اس کے سپرد کر دینا، یہی ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے، یہی نجات ہے. خود کو حق کے سپرد کر دینا یہی نجات ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اس کے لیے ظاہر ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم ذات حق کو اس کے اسماء کے سہارے سے پہچانیں، اس کے ناموں کے سہارے سے پہچانیں. کل ذہن میں آ گئی تھی ایک بات، ایک خاص اسم گرامی ہے پروردگار، اور اس کی تشریح کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت تمام ہو گیا، اور وہ اسم ہے هو الاول هو الاخر. کس دن میں بات یہاں تک پہنچی تھی؟ میں نے کہا تھا ولی وہ جو فوراً معاً بالاتصال بلا فصل، کسی کے بعد ہو یا کسی کے قبل ہو، اور قبل و بعد کی ثنویت، اول و آخر کی ثنویت اس کی ذات میں
نہیں ہے.
اس دن میں ذہن پہنچ گیا تھا یہاں تک کہ میں اول و آخر کی تشریح کر دوں، اور تشریح کے ذہن میں یہ عرض کروں، یہ احساس دلا دوں، یہ احساس بیدار کر دوں کہ کیسا رب سمد ہے. رب سمد رب پرورش کرنے والا، رب پروان چڑھانے والا، رب تخلیق کر کے ابتدائی منزل سے منزل کمال تک پہنچانے والا، رب کمال تک پہنچ. اسی سے ہے تربیت جو جوہر تعلیم ہے. دنیا میں اب تربیت اور تعلیم کے نظام کس طرح کے ہیں وہ آپ حضرات کچھ جانتے ہیں، کچھ میں جانتا ہوں، اور جو میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے اختلاف کریں. اختلاف کرنے کا حق سبھی کو ہے، مگر کیسا اختلاف کرنے کا حق ہے یہ بھی شاید ابھی میں عرض کر دوں گا. ابھی ذہن میں بات آ گئی تو وہ بھی عرض کر دوں گا. بہرحال رب کے معنی ہے ابتدائی منزل سے منزل کمال تک پہنچانے والا. عموماً ہمارے یہاں تربیت ہوتی ہے غرض مندی کے ساتھ، ماں باپ بھی، ماں باپ بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں غرض مندی کے ساتھ، امید لگائے رہتے ہیں یہ بڑا ہوگا ہمارا سہارا بنے گا. وہ رب سمد ہم سے وابستہ نہیں، کوئی غرض اس کی ہم سے وابستہ نہیں، نہ آج نہ کل.
ہم منزل کمال تک پہنچ جائیں گے
تو ذات حق پہ سمدی میں کوئی تغیر نہیں آئے گا.
ہم منزل کمال تک نہ پہنچے
تو ذات حق پہ سمدی میں کوئی تغیر نہیں آئے گا.
وہ حق ہے, سمجھ ہے, ثابت ہے, مگر پھر بھی چاہتا ہے کہ ہم سفر ارتقاء مکمل کریں, اور اس کے لیے اس کا غیر تو کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم سفر ارتقاء مکمل کیسے کریں گے؟ یہ بھی تبھی ممکن ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دیتا چلا جائے.
ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ظرف خالی اور ظرف بھی کیسا. بہرحال اگر کسی قسم کا ظرف ہے تو وہ ظرف خالی. اس ظرف خالی کو اس نے بنایا اور کوئی اس کے علاوہ ہے نہیں کہ یہ ظرف خالی کہیں اور سے پر ہو جائے. تو یہ پر کب ہوگا؟ جب مزید وہی عطا کرے. اس لیے وہ ہمارا تو ہماری کسی شے کا نیاز مند نہیں, اور خود ایسا بے نیاز کہ جو کچھ اس کی صفتیں ہیں وہ دیتا چلا جاتا ہے. یہ جملہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا پچھلے برسوں میں مختلف ممبروں پر, مگر اس اسم گرامی کی تشریح نہیں کر سکا تھا جو اب آ گیا. کیسا بے نیاز, کوئی ایک صفت اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کوئی ایک خدا کی قسم, حق کی قسم, کوئی ایک صفت بچا کے اپنے لیے نہیں رکھتا. خالقیت اس کی ذات ہے, اس کی ذاتی صفت ہے. معبود وہ اس کی ذات ہے, مگر اس کے باوجود وہ قوسین کے بعد او اجنا فرما دیتا ہے.
کسی عبد کو, کسی بندے کو نوازتا ہے تو کہتا ہے فابدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. دو کمانوں کا فاصلہ, بلکہ اس سے بھی کچھ کم.
کوئی ایک صفت بھی اپنے لیے بچا کے رکھتا تو اس سے بھی کچھ کم کی گنجائش پیدا نہ ہوتی.
توجہ رہے. ہاں یہ خط وہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے. ذرا سا قدم میں لغزش پیدا ہوئی تو ادھر کفر ہے ادھر شرک, تو بیچ میں ہے توحید.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بال سے زیادہ باریک ہے. وہ اپنی ہر صفت دے دیتا ہے. اچھا, لیکن اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بڑا تربیتی نقطہ ہے. اس کا ایک اسم ہے نا, ہو ال اول ہو ال آخر, وہی اول ہے وہی آخر. اور ایک بات اور اس نے فرمائی, لیس کمث بھی شے, اس جیسی کوئی شے نہیں. توجہ رہے عزیزان گرامی, خدا آپ کے شعور توحید کو بالغ کیا. اللہ اکبر, کیسا رب سمجھ ہے. اس نے اپنے ان صفات کی بھی تجلی مخلوقات میں عام کر دی, عام کر دی, عام. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے مربوط ہو جائے, یہ بچہ ہے چھوٹا سا, اس کی تربیت جب لوگ کرتے ہیں تو خود بچوں میں یہ استعداد رہتی ہے کہ وہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور جیسا وہ لباس پہنتا ہے ویسا خود لباس پہننے لگتے ہیں. جیسے وہ اپنی شخصیت کو سجاتا سنوارتا ہے ویسے ہی یہ اپنی شخصیت کو سجاتا سنوارتا ہے. جیسے وہ بولتا ہے ویسے ہی خود لہجہ بناتے ہیں, بلکہ خود بخود بن جاتا ہے. جب کسی سے بہت گہرا تاثر ہو تو ایسا ہوتا ہے. لیکن فطری حد تک جہاں تک وہ ٹھیک ہے،
بے شک
یہ سب میں قاتل ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بچوں کے حق میں، تربیتی نظام میں، کہ ان کو یہ کہا جائے کہ تم فلاں جیسے بن جاؤ. واہ
واہ واہ.
توجہ ہے، توجہ ہے. کیوں؟ اب میں اگر آپ حضرات کی خاطر لطیف و نازک پر گراں نہ ہو تو ایک مثال اور دے ہی دوں. میں کسی زمانے میں ایک مقالہ لکھ رہا تھا تسلی سے بیان، اور اس میں نثر، شاعری اور خطابت تینوں فن پر کچھ گفتگو تھی. تو جستجو تھی کہ اس موضوع پر اور لوگوں نے بھی کام کیا ہو تو دیکھیں. اب اس میں ایک کتاب مجھے ملی، اس پہ لکھا تھا فن خطابت. بہت توجہ سے پڑھی کہ فن خطابت کیا ہے، دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ خطیب بننا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیے کہ بڑے خطیبوں میں سے کون سا خطیب آپ کو اچھا لگتا ہے، پہلے اس کا تعین کیجیے، اور اس کے بعد جیسی وہ شیروانی پہنتا ہے ویسی آپ شیروانی پہن
لیجیے،
جیسی وہ ٹوپی پہنتا ہے ویسی آپ ٹوپی، اور جیسی وہ آواز رکھتا ہے ویسی آواز آپ پیدا کیجیے. اس قدر صدمہ ہوا، چھپی ہوئی کتاب، اس قدر صدمہ ہوا، اس قدر تکلیف ہوئی. یعنی یہ اس میں نہیں تھا کہ آپ جو شروع کیجیے اس نے کیسے اساتذہ سے پڑھا ہے، اس نے کس مدرسے میں پڑھا، اس نے کتنا علم حاصل کیا، وہ روزانہ کئی گھنٹے مطالعہ کرتا ہے، یہ نہیں تھا اس میں. دیکھیے کس قدر غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب ظاہر ہے جو بھی نوخیز بچہ پڑھے گا اس کتاب کو، اس کی انفرادیت کیا پوری شخصیت ذبح ہو کر رہے
گی.
تربیت اور تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی مولود کو اس کی انفرادیت کے ساتھ کمال تک پہنچا دیا جائے. کیوں؟ اب عرض کر رہا ہوں، یہ لطف الہی ہے کہ اس کے یہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے. آپ دیکھیے کوئی سانچا نہیں، ہم لوگ عاجز ہیں، عاجز ہیں، ہماری صلاحیتیں محدود. جب ہم کچھ بناتے ہیں تو ایک سانچا بنا لیتے ہیں، اور اس سانچے میں ڈھل ڈھل کے ایک جیسی چیزیں آتی ہیں اور بازار میں عام ہوتی رہتی ہیں. توجہ ہے، رب اکبر کے ہاں کوئی سانچا نہیں ہے، روح زمین پر کوئی دو بشر ایسا نہیں ملے گا جو ہو بہو ایک جیسا ہو. بنیادی نقشہ ایک جیسا، نمک سب کا بدلا ہوا، توجہ رہے. ایک پیغام تک پہنچا رہا ہوں آپ کے ذہن. فیضان حق کو سمجھیں، اپنی قدر پہچانیں، اور زندگی کا حق پسند رویہ کیا ہونا چاہیے. حق پسند، وہ رویہ جسے ذات حق پسند کرے، حق پسند کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. اس مجمع میں آپ دیکھیں کوئی دو چہرہ بالکل ایک جیسا ہے، کوئی دو چہرہ نہیں. کیا قدرت ہے
قدرت،
کوئی دو ایسے افراد ہیں جن کی آواز بالکل ایک جیسی ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب اس غنی علی الاطلاق نے، اس قادر نے، اس فیاض نے، اس رب نے، اس خالق و خلاق نے الگ آواز دے کر بھیجی تو تم اپنی آواز دبا کر دوسرے کا لہجہ کیوں اختیار کر؟ اس کی عطا مٹاتے ہو خود.
واہ 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 واہ.
وہ جو غالب کا شعر ہے, یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے, لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. یہ کوئی شاعرانہ تعلی نہیں ہے, یہ وجودی حقیقت ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. آپ جیسا کوئی نہ آپ سے پہلے ہوا نہ آپ کے بعد ہوگا, آپ جیسا کوئی نہ آپ سے پہلے ہوا نہ آپ کے بعد ہوگا, آپ جیسا کوئی نہ آپ سے پہلے ہوا نہ آپ کے بعد ہوگا. یعنی ہوا الاول ہوا الاخر تو وہ ہے, ہم میں سے ہر ایک کو اس نے شان بخشی. قدرت سمد ہے, کیا فیضان تخلیق ہے, کیا عطا وجود ہے, ہر ایک کو اس نے ہو الاول ہو الاخر بنا. ہر ایک کہہ سکتا ہے لیس کمثلی شے, میرا جیسا کوئی نہیں. جب تمہارا جیسا کوئی نہیں تو اس کا جیسا.
اس کے اسماء کے سہارے سے اس کی ذات و صفات تک پہنچنے کی کوشش کریں اور پھر ولایت حق کے سپرد کر دیں. ولایت حق آپ کا نصیب ہے. ہاں ولایت حق, یہ مضمون آپ کی ضرورت ہے, بشریت کی ضرورت ہے, کائنات کی ضرورت ہے. ولایت حق,
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیسا رب ہے, ہر ایک کو اس نے ایسا کم اس لیے شے کی تجلی دی. بس اب ایک جملہ اور کہوں, آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کی شبیہ نہیں ہے نا. ہر شخص جب گھر سے نکلتا ہے اپنا چہرہ دیکھ کر تو اپنے کو دنیا کا حسین ترین فرد نہیں سمجھتا, لیکن کم سے کم حسین تو سمجھتا ہی. اور ایک شعور انسانی ہے, شعور انسانی کہ ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود کوئی کسی دوسرے کو بدصورت نہیں کہتا, نہیں کہتا, سمجھتا ہے تب بھی سامنے نہیں کہتا. اور اگر انسانی شعور اور بالیدہ ہے تو اس کی غیبت میں بھی نہیں. بس دست ادب جوڑ کے ایک بار کہوں, ہماری صورت الگ ہے, آپ کی صورت الگ. آپ جب صورتیں الگ ہیں, جب آوازیں الگ ہیں, توجہ رہے, جب صورتیں الگ, ظاہری شکل و صورت الگ, آواز الگ, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دو انسان کی پوری فکر ایک جیسی ہو؟ کوئی دو بشر ایسے نہیں ہیں جن کی ظاہری صورتیں ایک جیسی ہو, کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کے لہجے بالکل ایک جیسے ہو, تو کوئی دو انسان ایسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی سوچ ایک جیسی ہو؟ اب انسانی شعور کا تقاضا ہے کہ جب ہم اپنے غیر کو بدصورت نہیں کہتے تو اس کی فکر کی توہین بھی نہ کریں. اگر یہ درس حاصل کر لیں تو دنیا میں امن ہو جائے اور فکری دہشت گردی مٹ جائے. پیغام ہے آپ کسی کو بدصورت نہیں کہتے. آپ کو ظاہر ہے آپ کی فکر میری فکر سے الگ ہے. پھر آزادی فکر کیا چیز ہے؟ آزادی فکر یہ ہے کہ آپ اپنے اختلاف کو تہذیب کے ساتھ مہذب لہجے میں ظاہر کریں اور بس. مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنی فکر کا مہذب اظہار کروں اور بس. آپ کی فکر کی اہانت کا حق مجھے نہیں ہے, اپنی فکر کے اظہار کا حق ہے. مگر یہ بات, یہ فارمولا کہاں تک درست ہوگا؟ جہاں فکر ہو, جہاں گج فکری ہو. فکری ہو جہاں بد فکری ہو وہاں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ فکر غلط ہے, کہنا پڑتا ہے. لیکن کہنے کا بھی انداز ہونا چاہیے. اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے, یہ انداز کون بتائے گا؟ باطل اگر بیعت لینا چاہے تو کوئی ہو جو یہ کہے کیا حسین جملہ ہے, کیا وزین جملہ ہے. ان مثلی لا یبایع مثلا, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. شائستگی لہجہ حسین, لطافت سخن معصوم, رحمت للعالمین کا تربیت کردہ حسین, رحمت و رافت و شفقت حق کا پیکر حسین. کہیں تقریر میں یہ نہیں ہے جو تاریخ دانوں نے صراحت کی ہے کہ وہ یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا اور یہ بھی تھا اور یہ بھی کرتا تھا اور وہ بھی کرتا تھا. حسین نے کچھ نہیں کہا, بس ایک بات کہہ دی, ان مثلی لا یبایع مثلا, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. بس یہ کہا اور مدینہ چھوڑ دیا. اجرکم علی اللہ. یہ حسین جو باطل کو باطل ہونے کا احساس اس شائستہ لہجے میں دلا دے وہی ہمیں ولایت حق تک لے جا سکتا ہے. اس لیے ولایت حق تک پہنچنے کے لیے امامت حسین درکار, امامت حسین. مدینہ چھوڑ دیا, مکے پہنچے. مکے میں بھی اس رحمت و رافت الہی کے پیکر کو خطرے لاحق ہوئے. مکہ چھوڑا, آج 2 محرم ہے. آپ تاریخ کربلا سے واقف ہیں, آپ سیرت معصوم سے واقف ہیں, آپ تمام حوادث و آلام سے آگاہ ہیں. بس میں نے یہی تو کہا, آج 2 محرم کیسا تڑپ گیا, کیا کیا یاد آ گیا آپ کو؟ 2 محرم کو حسین کا
یہ کون سی جگہ ہے؟ بتانے والوں نے مختلف نام بتائے، آپ پوچھتے رہے جستجو فرماتے رہے، اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے، اور بھی کوئی نام ہے. کسی نے کہا ہاں فرزند رسول اسے کربلا بھی کہا. دو محرم کو حسین نے کربلا اختیار کر لیا، اختیار کر خیمے لگائے گئے. جو خیمے لگائے جا رہے تھے تو زمین کربلا کا غبار اڑ کر محمل تک پہنچا اور ثانیہ زہرا میں کربلا زینب کبرا کے مشام تک جو پہنچا، بی بی تڑپ گئی، بھیا کو بلاؤ، حسین بھیا حسین ابو عبداللہ، ارے یہ کون سی زمین ہے؟ اس مٹی سے تو لہو کی خوشبو آ رہی ہے. اجر کو مل اللہ. اور وقت بھی تجاوز کر گیا، خیمے لگے، خیمے لگے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس فوج نے، اللہ، جس فوج کو حسین نے پانی پلایا تھا، اس فوج نے کہا کہ دریا کے کنارے خیمے نہیں لگ سکتے، خیمے ہٹائے جائیں دریا سے دور. لوگ کہتے ہیں کہ ساتویں سے پانی بند ہوا، میں کہتا ہوں بندش آپ کا سلسلہ تو دو محرم یا تین محرم ہی سے شروع ہو، ابتدا ہی سے شروع ہو گیا جب خیمے ہٹائے گئے. خیمے ہٹائے جب جانے کی بات ہوئی آئی تو کہتے ہیں کہ حسین کے لشکر میں ایک جانباز سپاہی تھا، اسے جلا رہا اس وفادار بھائی کا نام آ رہا ہو جس نے اپنے کو ہمیشہ حسین کا غلام سمجھا، مگر جو تاریخ کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلال آنے کا جو تذکرہ ہے یہ جناب زہیر قائم کا واقعہ، زہیر قائم کو جلال آنے، اور انہوں نے کہا کہ مولا خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے، خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے، یہ تھوڑی سی فوج ہے، تھوڑا سا لشکر ہے، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. اب جب زہیر آمادہ جنگ ہو تو حسین کے لیے مشکل پہلے ہی سے سامنے آ گئی کہ اب عباس کو کیسے روکے.
سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وشفیعنا ابی القاسم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ایک مرتبہ اور بلند ترسا برادران عزیز، ولایت حق کا موضوع پیش نظر ہے امامت حسین کے سائے میں. اس حقیقت میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ولایت حق ہو یا ولایت حق، اب اگر نصیب بشر ہونی ہے تو بواسطہ حسین. اگر ہمیں ولایت حق کو پہچاننا ہے، کل گزارش کر چکا کہ ولایت اور ولایت میں کیا فرق ہے. ولایت سلطنت و اقتدار، اقتدار حق سبحانہ و تعالی. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس میں کوئی ایکسیپشن ہے سوائے ذات اللہ؟ کیا بس یہ اس کا مفہوم ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے، مگر حکمران تو اور بھی ہیں؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے، مگر سہارے تو اور بھی ہیں؟ ایسا تو ایک لفظ الہ اور ایک لفظ اللہ میں سب کچھ ہے، اور ایک اللہ میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مطاع نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے سوائے اللہ کے سبحانہ و تعالی. کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، تو کوئی اور کچھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے ذات اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن یہ بات ہمیں سمجھائی کس نے؟ کس نے سمجھائی؟ آپ کو حق ہے کہ ایک طویل فہرست ہمارے سامنے رکھ دیں. کس نے نہیں سمجھائی؟ آدم نے سمجھائی، یہی حقیقت. ادریس نے سمجھائی، یہی حقیقت. نوح نے سمجھائی، یہی حقیقت. ادریس ایک طویل غیبت کے بعد جب الیاس بنے، تو بھی انہوں نے یہی حقیقت سمجھائی. ابراہیم علیہ السلام نے یہی حقیقت سمجھائی. جناب اسحاق نے یہی حقیقت. جناب اسماعیل نے یہی حقیقت. اور آل اسحاق نے
یہی حقیقت سمجھائی. جناب موسیٰ نے یہی حقیقت سمجھائی, جناب عیسیٰ نے یہی حقیقت سمجھائی, اور حضرت حبیب کبریا محمد عربی نے یہی حقیقت سمجھائی. سب نے سمجھائی مگر کس کے سمجھانے سے کتنی سمجھ میں آئی. اب یہ ذہن بشری کی پوری تاریخ, ذہن بشری کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں, فکر و فلسفے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ادیان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, علم و نظر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, فلسفہ و عرفان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کس کے سمجھانے سے کتنی سمجھ میں آئی. اگر آدم کے سمجھانے سے یہ حقیقت پوری سمجھ میں آ گئی ہوتی تو شیس و ادریس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اگر شیس و ادریس کے سمجھانے سے یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوتی پوری تو نوح علیہ السلام کی ضرورت ہی نہیں. اگر حضرت نوح کے سمجھانے سے سمجھ میں آ گئی ہوتی تو پھر پورا سلسلہ نبوت کا, انبیاء کا, وہ اس کی ضرورت پیش نہ آتی. جب تک یہ حقیقت سمجھ میں پوری نہیں آئی اس وقت تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا. جب یہ حقیقت پوری طرح ذہن بشری میں آ گئی لا الہ الا اللہ, سلسلے نبوت پہ مہر لگا دی. اس نے سمجھائی پوری, قسطوں میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھ میں آئی, اور پوری کس نے سمجھائی؟ محمد الرسول. اسی لیے سب کو وصی ملے, سب کو ولی ملے, سب کو خلیفہ ملے, سب کو جانشین ملے, سب کو صحابی ملے, سب کو شاگرد ملے. اب نبیوں کی تاریخ کے بعد نبیوں کے شاگردوں کی تاریخ دہرائیے, کس کو کیسے کیسے شاگرد ملے, کیسے کیسے شاگرد ملے. لیکن سوائے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی کے پاس ایسا شاگرد نظر نہیں آتا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے اٹھا دیے جائیں تو اب میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. پڑھ دیجیے میں ولایت حق, ولایت حق, ولایت حق تک پہنچایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح ہر نبی کے مقابلے میں کچھ نبوت و توحید کے منکر تھے, ایسے ہی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نبوت کے بھی منکر تھے. نبوت کے منکر دراصل نبوت کے منکر نہیں ہوتے، توحید کے منکر ہوتے
ہیں.
نبوت کے منکر دراصل نبوت کے منکر نہیں ہوتے، توحید کے منکر ہوتے ہیں. آپ کو کسی ملک سے تعلقات بگاڑنے ہوں، اس کے سفیر کو ریجیکٹ کر دیجیے. ہم سفیر کو نہیں تسلیم کرتے. سفیر تمام ثبوت فراہم کر رہا ہے میں سفیر ہوں، میں کچھ اور نہیں ہوں، میں جاسوس نہیں ہوں، میں سفیر ہوں. مگر آپ سفیر کو رد کر دیجئے تو کیا ہوگا؟ کس سے تعلقات بگڑیں گے؟ صرف اس ایک سفیر سے؟ ایک سفیر کو رد کرنے سے پوری مملکت سے تعلقات بگڑ جائیں گے. ایک نبی کا انکار کرنے سے پورے نظام ولایت حق سے، رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہی دلیل حقانیت اسلام ہے. مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مجھے نبی مانو، آدم سے لے کر مجھ تک پورے سلسلے کی تصدیق کرو تب مسلمان کہلاؤ گے. اب مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جو خدا پر یقین رکھنے کا اعلان کرتے ہیں اور کچھ نبیوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، حالانکہ دلائل نبوت برابر سے ہیں. دلائل نبوت برابر سے ہیں. جو لوگ حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان سے پوچھے کس دلیل پہ نہیں مانتے؟ جناب موسیٰ کو کس دلیل سے تسلیم کرتے ہیں اور جناب عیسیٰ کو کس دلیل سے تسلیم نہیں کرتے؟ دونوں باتیں پوچھ لیں تو آپ کو ان کی دلیلوں کی کمزوری سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح جو لوگ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں مگر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانتے، ان سے بھی یہی سوال، آپ کس دلیل سے ان کو نبی مانتے ہیں اور کس دلیل سے ان کو نبی نہیں مانتے؟ دونوں دلائل دیں تو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات میں کتنی کمزوری ہے. اچھا بات جب دلیل تک آئی ہے تو ایک جملہ عرض کر دوں، اگرچہ اس موضوع کو آج نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، کہ عمدتاً دلیل نبوت کو معجزہ کہتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. جب کوئی سفیر آتا ہے تو سفارت کی شہادت پیش کرتا ہے، گواہی، سند سفارت. میں ہندوستان سے پاکستان آنے والے بہت سے لوگ ہیں، میں بھی آیا ہوں، بہت سے آئے ہیں، اور میں ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد کہوں کہ میں ہندوستان کا امبیسیڈر ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ملک بھی سزا دے گا، وہ ملک بھی سزا دے گا. دوہری سزا، یہاں بھی سزا اور پلٹ کے جب جائیں گے ہندوستان تو گورنمنٹ آف انڈیا بھی کہے گی سبحان اللہ، آپ امبیسیڈر کب سے ہو گئے؟ کس نے بنایا؟
واہ 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 وا
اچھا ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، فرض کیجئے کہ یہاں امبیسڈر موجود نہ ہوں، پہلے سے جو آئے ہوئے ہوں وہ جا چکے ہوں اور بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ جائے، اس کے بعد میں آ جاؤں اور کہوں کہ بھائی میں امبیسڈر بنا کے آؤں، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے یہاں کے امیگریشن آفیسر سوچنے پر مجبور ہو جائیں تھوڑی دیر، لیکن اگر کوئی امبیسڈر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب کوئی غلط دعویٰ کرے اور دعویٰ کر کے سلامت رہ جائے، اسی لیے یہ ضرورت عقل و مذہب ہے، یہ ضرورت دین و ملت ہے، یہ ضرورت اسلام و مسلم ہے کہ وجود مصطفیٰ کو مسلسل مانے، اگر وجود مبارک مصطفیٰ کا تسلسل نہ مانے گا تو جھوٹے نبیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، درمیان میں آ گئی تھی بات، میں تو عرض کر رہا تھا کہ وہ دلیل نبوت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، سند نبوت معجزہ، معجزے سے نبی پہچانا جاتا ہے، اس میں کسی کو اشکال